बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری، دسیوں فلسطینی شہید و زخمی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران، ایرانی ہم منصب سے اہم دو طرفہ اور علاقائی عالمی مسائل پر بات چیت۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سینٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ پر اپنی وحشیانہ بمباری جاری رکھی۔ غزہ کے رہائشی مکانات پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شدید بمباری کی، جس میں کم سے کم 33 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کی جانب سے صہیونی جارحیت کے جواب میں طوفان الاقصی آپریشن کیے جانے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے رہائشی علاقوں، اسپتالوں، طبی مراکز اور اسکولوں، نیز شہری تنصیبات پر شدید بمباری کی۔ غزہ کے خلاف صہیونی جرائم کے ارتکاب میں اب تک 24,000 فلسطینی شہید اور 66,000 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 1,000 سے زائد بچوں کو دماغ کی چوٹیں پہنچی ہیں اور بعض معذور ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور ان کے وسائل جمع کیے جانے کے مرکز پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا، جس میں صہیونی فوج کو خاصا نقصان پہنچا۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح مقبوضہ صہیونی علاقے اشدود کی بندرگاہ پر میزائل حملہ کیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ غزہ میں صہیونی جرائم کے رد عمل میں سن 1948 کے مقبوضہ علاقے اشدود کی بندرگاہ کو M-75 قسم کے جدید اور ترقی یافتہ میزائل کو نشانہ بنایا گیا۔ القسام بریگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اتوار کی صبح غزہ میں صہیونی حکومت کے ایک اور مرکاوہ ٹینک کو الیاسین 105 قسم کے میزائل سے نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان
شدید جھڑپوں کی بھی خبر دی۔ غاصب سینی حکومت اور جارح سینی فوج کو بھاری نقصانات ایسی حالت میں پہنچ رہے ہیں کہ مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ اور غیر انسانی جرائم کے ارتکاب سے متعلق تازہ سینی اعترافات میں سینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 30,000 اہداف پر بمباری کی جا چکی ہے۔ سینی فوج نے اسی طرح دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے 2,300 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں سینی فوج کی بمباری اور جارحیت میں بہت سے سینی فوجی قیدی بھی مارے گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ دشمن غزہ میں اپنے مقاصد کے حصول اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے میں ناکام رہا ہے، اور حالیہ ہفتوں کے دوران دشمن کے قیدیوں کی زندگیاں بھی سینی جارحیت کی بنا پر غیر یقینی بنی رہی ہیں۔ غاصب سینی حکومت کے وزیر جنگ نے غرب اردن میں بدامنی میں اضافے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ یواو گیلنٹ نے ایک بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کا وجود اسرائیل کی سلامتی کے فائدے میں ہے، کہا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ غزہ کی جنگ پورے مغربی کنارے میں ہماری افواج کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں کشیدگی میں اضافے کو ہر ممکن صورت میں روکنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جنگی اہداف کو عملی جامہ پہنانے میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سینی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ اسرائیلی فوج حماس کے خاتمے اور اس جنگ میں کامیابی کے حصول تک غزہ کے خلاف آپریشن جاری رکھے گی۔ دوسری جانب سینی حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن ایزنکوٹ نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں موجودہ روش سے جنگ کا جاری رہنا بے نتیجہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ کر بہادری سے کام لینا چاہیے اور غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے ایک بڑے معاہدے تک پہنچنے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ پناہ گزینوں سے متعلق ادارے آنروا نے فلسطینی عوام کے رنج و آلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کے لیے گزرنے والے 100 دن 100 سال کے برابر تھے۔ آنروا کے ہائی کمشنر فلپ لازارانی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام پر جو 100 دن گزرے وہ 100 سال کے برابر تھے، کیونکہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی بمباروں کے سبب 1948 کے بعد سب سے بڑی جبری نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ کے زیادہ تر عوام، جن میں بچے بھی شامل ہیں، زندگی بھر جسمانی اور ذہنی چوٹوں کا شکار رہیں گے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں یونیسیف کے دفتر کے میڈیا افسر سلیم اویس نے بھی غزہ کی پٹی میں بچوں کے مسائل کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کو پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کے خطرات لاحق ہیں۔ سینی حکومت کے فوجی ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں پر حزب اللہ لبنان کے کامیاب میزائل حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ غاصب سینی حکومت کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین کے شمالی علاقے میں واقع کفر یوال پر حزب اللہ کی جانب سے اینٹی آرمر میزائل حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ فلسطین کے مزاحمتی جیالوں نے بھی سینی حکومت کی مسلح افواج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، اور گزشتہ 100 دنوں کے دوران اسرائیل کے 900 سے زیادہ مرکاوہ ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں اور فوجی گاڑیوں کو اپنے حملوں میں تباہ کر دیا، اور سینیوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک غزہ کی جنگ میں 500 سینی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سینی حکومت نے غزہ پر اپنے جارحانہ حملوں کے دوران اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا ہے، کہا ہے کہ علاقے میں مزاحمتی فورسز اپنی کارروائیوں میں خود مختاری کے ساتھ انجام دے رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پورے ایران کے ائمہ جمعہ اور ولی فقیہ کے نمائندوں کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے شہید سلیمانی کو عالمی سطح پر دہشت گردی سے مقابلے کا ہیرو قرار دیا، اور سینی حکومت کے مقابلے میں حزب اللہ لبنان کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے اس امر پر تاکید کی کہ علاقے من جملہ یمن میں مزاحمتی فورسز آزادانہ اور مستقل طور پر اور اپنی مصلحتوں کے دائرے میں اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شام اور عراق میں مزاحمتی عناصر داعش اور دہشت گردی سے مقابلہ نہ کرتے تو آج شام اور عراق کی صورتحال مختلف ہوتی، اور اگر مزاحمتی طاقتیں سیکورٹی کے انتظامات نہ سنبھالتیں تو آج سینی حکومت اپنی چار دیواری میں ہی محدود نہ ہوتی اور خطہ مختلف صورتحال سے دو چار ہوتا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے دورہ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے اہم دو طرفہ علاقائی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنے دو روزہ دورہ تہران پر ایران اتوار کو تہران پہنچے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے اپنی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات سمیت علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ اس ملاقات میں اسی طرح چابہار بندرگاہ کے توسیعی منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیے جانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اپنے دورے ایران سے قبل ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہندوستان ایران کی چابہار بندرگاہ کے راستے نہ صرف وسطی ایشیا کے ملکوں بلکہ روس تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کے شمالی علاقوں سے ہم روس تک پہنچ سکتے ہیں، اور آج مواصلاتی راستوں اور رابطوں کا قیام سفارتکاری اور اقتصادی تعلقات کے میدان میں بہت ہی اہم ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد پر سینٹ سیکریٹریٹ کو خط لکھ دیا۔ لکھا گیا کہ خط میں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی قرارداد کا جائزہ لیا، ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ سینٹ سیکریٹریٹ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کروا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خط میں کہا ہے کہ اس وقت عام انتخابات 2024 کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے امن و امان کی صورتحال پر کمیشن نے نگرانی وفاق صوبائی حکومتوں کو ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ 5 جنوری کو سینیٹر دلاور خان نے سب سے پہلے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی تھی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے وقت سینٹ میں 14 سینیٹرز موجود تھے۔ مسلم علماء کی عالمی یونین کے سربراہ شیخ علی قرداغی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کی حمایت میں ایک اسلامی اور انسانی اتحاد کی تشکیل ہونی چاہیے۔ عالمی مجلس تقریب مذاہب اسلامی کے زیر اہتمام طوفان الاقصی اور انسانی ضمیر کی بیداری کے موضوع پر تہران میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی بھی شریک تھے۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کے ممتاز علماء کرام نے سینی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور مسئلہ فلسطین پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شمالی عراق میں 3 سینی جاسوس ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے۔ المیادین ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے اربیل میں سینی حکومت کے 8200 جاسوسی یونٹ کے ایک ہیڈ کوارٹر کو ڈرون طیارے سے نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جاسوس نے عیسوی سال کا جشن منانے کے لیے عراق کے صوبہ صلاح الدین کے تفریحی مقام اربیل میں جمع ہوئے تھے۔ اس ڈرون حملے میں 7 اسرائیلی جاسوسوں میں سے 3 آفیسر ہلاک ہو گئے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت غزہ میں فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے الاقصی طوفانی جنگ کے آغاز سے ہی عراق اور شام میں امریکی اور سینی اڈوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُدْ نُورِ غَا پَيْدَا زَمِنْ أَزْهُ بِعُو سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُشَيْدَا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غل بصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے. اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے. آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے. اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے. محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے. راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا. محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد. پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے.
ببخشید.
معاف کیجیے گا.
میدان.
چوک. جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو.
کجاست.
کہاں ہے.
اتوبوس.
بس.
تاکسی.
ٹیکسی.
شما می روید.
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں.
فرقی نمی کند.
کوئی فرق نہیں پڑتا.
من فکر می کنم.
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں.
راحت.
آرام آسانی یا راحت.
راحت تر.
زیادہ آرام سے آسانی سے یا سہولت سے.
ایستگاہ.
اسٹاپ بس اسٹاپ کے لیے.
کمی
کچھ مقدار کے لیے بولا جاتا ہے.
جلوتر
آگے کی جانب.
بانک
بینک.
بلیت
ٹکٹ.
بلیت فروشی
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر.
کنار
قریب.
شما پیاده می شوید.
آپ اتریں گے.
من پیاده می شوم.
میں اتروں گا.
بعد از دو ایستگاه.
دو اسٹاپ آگے.
پیاده شوید.
اتریں یا اتریے.
من می گویم.
میں کہتا ہوں. سامعین اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرق نمی کند.
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے بینک کے قریب.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر نزدیک بانک.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزاد اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
بے بخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما کم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
جهان در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شب و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نر به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
آمریکا آمریکا نان به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی، سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
دور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای، صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا لال پلنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو. لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں، تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے. انسان کے تمام شعبہ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے. عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے، تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے. اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے
زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج ہو، مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینے روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے، اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں، اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے، اور سامعین محترمہ کنی زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْسِقًا وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَسَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتاً في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور